بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين فاطر السماوات والارضين والصلاة والسلام على اشرف الاولين والاخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آج بھی مجلس کے ابتدا میں سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کی سلامتی کی دعا ہم سب مل کر پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا بآواز بلند نعرہ صلوات. محبت حسین کے عنوان کے تحت اس عشرہ اول کی یہ تیسری مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اور مجلس کا آغاز خدائے بابرکت کے نام سے. تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو نور محمد و آل محمد کے سبب, اس نے محبت کے سبب اس کائنات کو خلق کیا. اور خلق کیسے کیا؟ نور محمد و آل محمد سے اس کائنات کو بنایا. اور وہ کریم خدا آج تک ہم پر اپنی رحمتوں کو نازل کر رہا ہے. ہم 24 گھنٹے نہیں گزار سکتے اس کی مدد کے بغیر, اس کی رحمت کے بغیر. بس پروردگار عالم ہمیں اپنی معرفت عطا کرے, محمد و آل محمد کی معرفت عطا کرے. جس طرح آپ لوگ اس بارش کے موسم میں اس قدر جوخ جوخ آتے ہیں, اور یہ ہم سب کا آنا اس بات کا اعلان ہے. مولا جیسے آج ہم حرم امام میں فرش اعضا پہ آتے ہیں, مولا امام زمان کا ظہور ہو جائے, چاہے دھوپ ہو چاہے سردی ہو چاہے بارش ہو, مولا یہ قدم نہیں رکیں گے, کیونکہ یہ قدم مجلس حسین میں آتے ہیں. اور پروردگار عالم نے جو ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے, اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے. میں نے کہا نا, جب نعمت چھن جائے تو نعمت کا پتہ چلتا ہے. 2 سال اعضا خانے ویران تھے تو دل بہت روتا تھا. اب اللہ نے یہ توفیق دی ہے اور میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں. جو لوگ آج کثرت سے لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں, اور جو آج نہیں پہن کے آئے انشاءاللہ کل پہن کے آئیں گے, ضرور پہن کے آئیں گے. اور جو پہنے ہوئے ہیں, اگر کسی کا ماسک نیچے ہے, میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتی ہوں ماسک اوپر کر لیں. ماسک پہننے کا فائدہ ہی جب ہے جب اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھے. تو ہم اس نعمت کا شکرانہ اس طرح ادا کریں گے, ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے فرش اعضا پہ آئیں گے تو انشاءاللہ یہ فرش اعضا کبھی بند نہیں ہوں گے, یہ اذہانے کبھی بند نہیں ہوں گے. اور وہ خدا جو اس کائنات کو چلا رہا ہے پورے نظم و ضبط کے ساتھ, وہ خدا جو اتنی قدرتوں کا مالک ہے ہم اس کی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتے, وہ خدا قرآن میں سورہ بقرہ میں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 آیت کا نمبر, اور آپ سب کو یہ آیت یاد ہے مجلسوں میں سن سن کے, وہ آیت کیا ہے؟ فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو ہم تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا, تو اللہ ہمارا ذکر کیسے کرے گا؟ بچے سوال پوچھ سکتے ہیں نا, اللہ کا ذکر کیسے ہوگا ہمارا, ہم تو اس قابل نہیں ہیں, مگر اللہ ہمارا ذکر کیسے کرے گا؟ کتاب میزان الحکمہ کی تیسری جلد سے پڑھ رہی ہوں, اس جلد میں ہے پروردگار حدیث قدسی ارشاد فرماتا ہے, جو اپنے دل میں مجھے یاد کرے گا, ان تنہائی میں جو اپنے دل میں مجھے یاد کرے گا میں ملائکہ کے بھرے مجمع میں اسے یاد کروں گا, اور جو بھرے مجمع میں مجھے یاد کرے گا میں اسے رفیق اعلی میں یاد کروں گا. تو رب ذوالجلال کریم ابن کریم, عطا کرنے والا, فضل و کرم کا مالک, تو اگر ہم خدا کو یاد کریں خدا ہمیں یاد کرے گا. کون نہیں چاہتا کہ خدا ہمیں یاد کرے؟ اور میں آپ کے سامنے روز آنا مجلس میں ذکر الہی کا ایک فائدہ بتاتی ہوں, کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے, ہمیں ہے. ہمارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں, ہمارے درجے بلند ہو جاتے ہیں. آج تیسری محرم ہے, ذکر خدا کرنے کا تیسرا فائدہ. یاد دلا دوں, سب کو یاد ہے دعائے کمیل میں ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں, دعائے کمیل مولائے متقیان نے سکھائی, اور دعائے کمیل کا ایک جملہ ہے, یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا. آپ سب کو یاد ہے, یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا, وہ خدا جس کا نام دوا ہے, جس کا ذکر شفا ہے. تو ذکر الہی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ذکر الہی شفا ہے. چاہے ہم جسمانی مریض ہوں, چاہے ہم روحانی مریض ہوں, ہمارے لیے شفا ہے. اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ پورا قرآن, پورا قرآن اللہ کا کلام ہے, ذکر شفا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال میں نے عشرے میں آپ کے سامنے سورہ الحمد کے فوائد پڑھے تھے, یعنی اگر میں پورے قرآن میں سے صرف الحمد کو اٹھانا چاہوں تو الحم کیسے شفا ہے؟ رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ, رسول ختمی مرتبت ارشاد فرماتے ہیں, موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا سورہ الحمد ہے. اچھا ایک بات غور کیجئے گا, کبھی معصوم نے یہ نہیں کہا کہ قرآن دوا ہے, ہمیشہ کہا قرآن شفا ہے. کیا مطلب؟ دوا ہم کریں گے مگر اس دوا میں شفا خدا دے گا, صحت دینے والا خدا, بیماری دینے والا بھی خدا. تو ہم شفا دینے والا خدا, تو ذکر الہی کا ایک فائدہ کیا ہے؟ شفا ہے. اور سورہ الحمد میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. کیسے شفا ہے؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہ آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. جتنے ذوق و شوق سے آپ لوگ صلوات پڑھتے ہو, بخدا کہیں اور مجلس پڑھنے جاتے ہیں تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ صلوات ایسی پڑھیے ملائکہ بھی جان جائیں کہ علی کے شیعہ بیٹھے ہیں, مگر اللہ آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. سلامت رہیے. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں, اگر کوئی بیمار ہو, کسی درد میں مبتلا ہو, تو اگر وہ اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کے 7 مرتبہ الحمد پڑھ کے دم کرے گا خدا اس کو شفا دے دے گا. اچھا ہوتا کیا ہے ہمارے گھروں میں, کیا ہوتا ہے, ہم لوگ اتنے مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں, اس قدر مادیت میں گم ہو گئے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, فلا دوا کھا لو, فلا گولی نے فلا نے کھائی تھی تو آرام آ گیا. ہم کبھی یہ نہیں کہتے فلا دعا پڑھ لو. نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ کہ دعا کیا کر دے گی. اور یہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا, کتابوں میں لکھا ہے کہیں درد ہو تو ہاتھ رکھ کے سورہ والناس پڑھو, درد دور ہو جائے گا. ایک جگہ یہ بات ہوئی تو ایک خاتون شیعہ تھی, ہنسنے لگی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے سورہ والناس پڑھنے سے درد چلا جائے, ہمارا تو نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری زبانوں میں طہارت نہیں ہے. اسی زبان سے غیبت, اسی زبان سے جھوٹ, اسی زبان سے کسی کا دل دکھانا, تو وہ تاثیر کیسے آئے گی؟ ورنہ امام کہہ رہے ہیں کوئی بیماری ہو, کوئی درد ہو, گریبان کے اندر منہ ڈالو اور 7 دفعہ الحمد پڑھو, صحیح ہو جاؤ. اور ایسا ہوا, ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس اور آ کر کہتے ہیں مولا بخار میں مبتلا ہوں, کافی دنوں سے بخار ہے. مولا کہتے ہیں اپنے گریبان میں منہ ڈالو, اذان دو, اقامت دو اور 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کے دم کرو. اس نے مولا کے سامنے ہی اذان دی, اقامت دی اور سورہ الحمد پڑھ کے دم کیا, اسی وقت اس کا بخار اتر گیا. تو اس طرح ذکر الہی شفا ہے. اور جو یہ ہم کہتے ہیں نا, یہ پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا, کچھ کرنا پڑتا ہے. اچھا, یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے, یہ ہر زمانے میں تھا, مولا علی کے زمانے میں بھی تھا. اب جیسے آج کل ہم لوگ علماء ہمیں نظر آئے کہیں تو مولانا صاحب اس کی دعا بتا دیجئے, مولانا صاحب یہ پریشانی ہے, اور مولانا صاحب بتاتے ہیں, علم ہے ان کے پاس. ایسے مولا علی کے پاس جب مولا علی کہیں کھڑے ہوتے تو لوگ آ جاتے تھے سوال کرنے, مولا اس کے بارے میں, اس کے, اور مولا بتاتے تھے, مولا باب العلم ہے. تو مولا ایک دفعہ کسی کو دعا بتا رہے تھے, پاس کھڑا ہوا شخص کہتا ہے مولا صرف پڑھنے سے کیا ہوگا, کوئی عمل تو بتائے, ایسے پڑھنا اثر نہیں کرتا. علی کے سامنے ذکر خدا کی بےعزتی کر رہا ہے. کہ مولا پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا, کچھ عمل بتائے. علی سن رہے ہیں. اب علی نے سننے کے بعد اس کو تو جواب دے دیا, اب مولا نے کچھ سخت جملے بولے. جب مولا نے کچھ سخت جملے بولے, سنتا رہا وہ اعتراض کرنے والا, کہتے مولا ایسا کیا ہو گیا, آپ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں, میں تو بس یہی کہا تھا کہ آپ پڑھنے کو بتا رہے ہیں, کچھ عمل بتائیں. مولا کا جملہ سنیے گا علی کا جملہ. مولا کہتے ہیں کیوں تجھے برا لگا نا, برا محسوس ہوا, تو نے کہا مولا مجھے کیوں کہہ رہے ہیں برا, میرے لفظوں کا اثر ہوا نا, زبان سے نکلے لفظوں کا اثر ہوتا ہے نا, تو یہ مت کہے کہ کچھ پڑھیں گے تو اثر نہیں ہوگا, پڑھیں گے تو اثر بھی ہوگا, شفا بھی ہوگی. صلوات بھیجی بابا. اور روزانہ کی مجلس سے میں آپ کے سامنے یہی بیان کر رہی ہوں, جیسے جو صفت ذکر الہی کی ہے وہی صفت محبت حسین کی بھی ہے. اور یہ محبت حسین ہمارے دلوں میں خدا نے ڈالی ہے. یہ حدیث میں کبھی نہیں بھولتی, چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق. چھٹے امام کہتے ہیں جب خدا کسی سے خیر کا ارادہ کر لے, مطلب کہ اب اس سے نیکیاں ہوں, خیر ہو, جب خدا کسی سے خیر کا ارادہ کر لے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. تو یہ محبت حسین خدا نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. تو جیسے ذکر الہی شفا ہے, ایسے ہی محبت حسین بھی شفا ہے. اور محبت حسین کیسے شفا دیتی ہے, آج کے دور کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. آپ سب جانتے ہیں نا, اب 40 پہ کربلا میں زیارت کے لیے کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے. دیکھتے ہیں ہم لوگ 40 کے مجمع میں ایک عرب عورت آئی اور آ کے مولا حسین کی زری پر رونے لگی. کہتی مولا میرا شوہر مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا 40 پہ آنے کی بچوں کے ساتھ. مولا میں بچوں کے ساتھ آئی تھی, میرے بچے کھو گئے ہیں, مولا مجھے میرے بچے دلا دیجیے ورنہ میرا شوہر میری جان لے لے گا. اتنا تڑپ کے رو رہی تھی کہ مولا کی زری کے پاس جو اور خواتین تھی وہ بھی رونے لگی, مولا اس کی حاجت پوری ہو جائے. روتے روتے ایک مرتبہ کہتی ہیں مولا آپ تو صاحب اولاد ہیں, مولا آپ تو سکینہ کے بابا ہیں, آپ تو علی اصغر کے بابا ہیں, مولا مجھ سے میرے بچوں کو ملا دیجیے. ابھی وہ یہ دعا مانگے رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے چادر کو ہلایا. اب جو اس نے پلٹ کے دیکھا, اس کے دونوں بچے اس کی چادر کو پکڑ کے ہلا رہے تھے اور کہتے یما یما, عربی زبان میں یما یما کے معنی اے اما اے اما. اب جو اس نے بچوں کو دیکھا حیرت سے دیکھتی ہوئی پھر بھاگی زری کی طرف. لوگوں نے کہا شاید ہی امام حسین کا شکریہ ادا کرنے کی. زری کی طرف گئی, اب جو پلٹ کے آئی بچوں کے پاس زمین پہ بیٹھ کے زارو قطار رونے لگی. عورتوں نے کہا کیوں رو رہی ہو, امام حسین کا شکریہ ادا کرو, اللہ کا شکریہ ادا کرو, حسین کے توسل سے تمہارے بچے مل گئے. عزاداروں سنو جملہ اس عورت کا. وہ عورت کہتی ہے میں حسین ابن علی سے اپنے بچے مانگ رہی تھی, میرے بچے گونگے تھے, مولا نے بچے بھی دے دیے, آوازیں بھی لوٹا دی. سلوات پڑی بابا سے پورا. مولا حسین کریم ابن کریم ہیں, ان کی عطا ہم سمجھ ہی نہیں سکتے, اتنا عطا کرتے ہیں کہ نسلوں کو عطا کر دیتے ہیں. اس کے بچے گونگے تھے, مولا نے بچوں کو بھی لوٹا دیا اور بچوں کی آوازوں کو بھی لوٹا دیا. تو جیسے ذکر الہی شفا ہے, ایسے ہی محبت حسین شفا ہے. کیوں شفا ہے؟ اس لیے کہ رسول ختم مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول خدا کہتے ہیں حسین منی و انا من الحسین, احب اللہ من احب حسین. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے. اس کے دل میں حسین کی محبت تھی نا, تو اللہ نے لوٹا دیے بچے. اور میں اور آپ کہتے ہیں کہ مولا حسین کا یہ بہت بڑا اجر ہے کہ مولا حسین نے کہا جہاں بھی میرے نام کی فرش عزا بچھے گی وہ جگہ میرے حرم کا درجہ رکھتی ہے. میں اور آپ اس وقت حرم امام میں بیٹھے ہیں. اگر تصور کریں, مولا کے جملوں پہ بلائنڈ فیتھ ہونا چاہیے, ہم اور آپ حرم امام میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور پہلی محرم سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں, حرم امام میں داخلے کے 10 دروازے ہیں. پہلی محرم کو ہم نے جانا, ہم نے تصور کیا کہ ہم حرم امام میں باب قبلہ سے آئے ہیں. کل دوسری محرم کو ہم نے تصور کیا ہم حسین ابن علی کے حرم کے دوسرے دروازے باب رجا سے آئے ہیں. آج تیسری محرم ہے, حرم امام کے تیسرے دروازے سے داخل ہو کر ہم اس حرم امام میں آئے. تیسرا دروازہ کیا ہے؟ تیسرے دروازے کا نام ہے باب قاضی الحاجات. قاضی الحاجات کے کیا معنی ہیں؟ اے حاجتوں کو پورا کرنے والے کا دروازہ. اب جو اس دروازے سے حسین کے حرم میں داخل ہو, مولا آپ ہی ہیں حاجتیں پوری کروانے والے. مولا آپ کے اسی در سے داخل ہو رہی ہوں. باب قاضی الحاجات حاجتیں پوری کرنے والے کا دروازہ. اور اس دروازے کے اوپر ایک تحریر ہے, کیا لکھا ہے؟ السلام علیکا یا سید شباب اہل الجنہ. ہم اور آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. تو یہی تحریر لکھیے, اے جوانان جنت کے سردار آپ پر سلام. السلام علیکم یا سید شباب اہل الجنہ. اچھا, باب قاضی الحاجات سے آج ہم داخل ہوئے نا اس حرم امام میں. قاضی الحاجات مولا کیسے حاجتوں کو پورا کرتے ہیں؟ آج میں وہ روایت بتاؤں گی جو امام حسین کے زمانے کی ہے. کتاب معجزات امام حسین میں تحریر ہے. ایک طبیب تھا, ڈاکٹر, عراق کے شہر موصل میں رہتا تھا. اور وہ ڈاکٹر امام حسین کو امام نہیں مانتا تھا, وہ حاکم شام کا ماننے والا تھا. ایک درویش آیا اس کے پاس, طبیب کے پاس تو سب آتے نا علاج کے لیے. ایک درویش آیا اس کے پاس اور آ کر کہتا ہے دیکھ حسین کو امام مان لے. حسین ابن علی کی ادنا ترین صفت یہ ہے کہ حسین کا تمام مال بیواؤں یتیموں کے لیے وقف ہے, امام وقت ہے وہ. وہ طبیب کہتا ہے جب مجھ سے اس درویش نے کہا تو کہا میں اس کی بات کو نہیں مانوں گا, میں خود امتحان لوں گا. اگر حسین ابن علی واقعی ایسے ہیں تو میں ان کو امام مان لوں گا. کچھ دنوں کے بعد اس کی کلینک جہاں پہ تھی, مطب جہاں پہ تھا, اس کی پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی. بیمار ہوئی, उसका बेटा आया उसके मतलब में तभी क्लिनिक पे आया और आके कहता है मेरी माँ बहुत बीमार है मेरी माँ को देख लीजिए। ये तबीब गया उसके घर और माँ को देखा और जानता था ये शियों का घर है और उसके बेटे से कहता है तुम्हारी माँ का इलाज घोड़े के जिगर से हो सकता है। अब वो बच्चा कहता है मेरी माँ बेवा है मैं यतीम हूँ मैं कहाँ से घोड़ा खरीदूंगा मैं कहाँ से घोड़े को जबा करके जिगर लाऊंगा मैं तो बहुत गरीब हूँ। अब वो कहता है शिया हो ना हुसैन को इमाम मानते हो ना जाओ हुसैन के दर पे हुसैन तुमको घोड़े का जिगर दे देंगे। अब ये बच्चा हुसैन इब्ने अली के दर पे आया दरवाजा खटखटाया गुलाम ने दरवाजा खोला मौला हुसैन के सामने गया आका हुसैन को सलाम करके कहता है मौला तबीबों ने मेरी माँ का इलाज घोड़े का जिगर कहा है उससे दवाई तैयार होगी। मौला हुसैन फौरन कहते हैं गुलामों से जाओ इस बच्चे को ले जाओ और एक घोड़ा जबा करो उसका जिगर निकाल के इस बच्चे को दे दो। अब जब वो जिगर लेके आया तबीब के पास तबीब हैरान है एक आम से गरीब यतीम के लिए हुसैन ने अपना कीमती घोड़ा जबा करवा दिया। अब जब उसने वो देखा घोड़े का जिगर अब पलटा उसे कहा किस रंग का घोड़ा था कहा स्याह रंग का कहा नहीं स्याह रंग के घोड़े का जिगर नहीं चाहिए दूसरे रंग के घोड़े का जिगर चाहिए। फिर वो गया फिर इमाम हुसैन की बारगाह में मौला तबीब कहता है इस रंग के घोड़े का जिगर नहीं दूसरे रंग के मौला ने फिर कहा जाओ ले जाओ और जो ये कहता है घोड़ा जबा करो और जिगर दे दो। अब तबीब के पास आता है तबीब फिर मना करता है पांच मर्तबा ऐसा हुआ पांच घोड़े हुसैन इब्ने अली ने एक यतीम के लिए जबा करवा दिए। जब वो पांचवी मर्तबा जिगर लेके तबीब के पास पहुंचा अब तबीब हैरान है ये हुसैन इब्ने अली कौन है एक मामूली से यतीम के लिए हुसैन ने अपने पांच कीमती घोड़े जबा करवा दिए। अपने क्लिनिक से उठा आया हुसैन इब्ने अली के गुलामों के पास कहा मुझे मौला हुसैन के अस्तबल में ले चलो। गुलाम ले गए चलो हुसैन इब्ने अली के अस्तबल में जाके देखता है कि पांच घोड़े जबा किए हुए पड़े। गुलामों से पूछता है ये क्यों जबा हुए का मौला हुसैन ने एक यतीम बच्चे की माँ के इलाज के लिए ये जिगर जबा कर ये घोड़े जबा करवाए। जब उसने देख लिया गवाही मिल गई हुसैन ने ये पांच घोड़े जबा करवाए आके मौला हुसैन के दर के बाहर बैठ गया। मौला घर से बाहर तो आएंगे ना जैसे ही मौला हुसैन घर से बाहर आए मौला के कदमों पे हाथ रख के कदम चूमने लगा और कहता है मौला मुझे कलमा पढ़ाइए मैं आपको इमाम मानता हूँ मैं आपके शियों में से होना चाहता हूँ। मौला पूछते हैं इस खुलूस की वजह क्या है जो आज तू मेरे दर पे आके कह रहा है मुझे शिया कर दे इस खुलूस की वजह क्या है। वो तबीब सारा वाकया बताता है मौला मैंने इम्तिहान लेने के लिए उस बच्चे से कहा इस रंग का घोड़ा इस रंग का घोड़ा और हर दफा आपने घोड़े को जबा करवा के जिगर भेजा। मौला हुसैन कहते हैं बस इस बात पे तू मुनकलिब हो गया आ मैं तुझे इससे पढ़ के दिखाऊं। मौला हुसैन उसको लेके अपने अस्तबल में गए और अस्तबल में जाके मौला हुसैन ने हाथों को बुलंद किया और कहा बारेलाहा तू जानता है मैंने ये पांचों घोड़े तेरी रिजा के लिए तेरे बंदे की मदद के लिए कटवाए जबा करवा दिए अगर तेरी निगाह में हम अहले बैत की कोई हुर्मत और इज्जत है तो तुझे मेरे नाना रसूल अल्लाह का वास्ता तुझे मेरे बाबा अली मुर्तजा का वास्ता तुझे मेरी माँ फातिमा जहरा का वास्ता तुझे मेरे भाई हसन मुश्तबा का वास्ता ए खुदा इन घोड़ों को जिंदा कर दे। हुसैन के हाथ नीचे नहीं आ पाए पांचों घोड़े जिंदा हो गए। सलवात भेजिए बाबा हुसैन काजियुल हाजात हैं हुसैन सबको अता करते हैं जो हुसैन के दर पे आए कोई महरूम नहीं रह सकता और मौला ने उसकी हाजत भी पूरी कर दी और खुदा ने उनकी इज्जत और हुर्मत के सबब वो पांचों घोड़े जिंदा हो गए। तो अज़दारों आज इस हरम इमाम में मैंने और आपने सीखा कि जिस तरह जिक्र इलाही से शिफा है ऐसे ही मोहब्बत हुसैन से शिफा है। बाब काजीउल हाजात से हम इमाम के हरम में आ गए। हरम में आके क्या करते हैं रोजाना हम हुसैन इब्ने अली के सदके में कुरान से इस्तेफादा कर रहे हैं। सूरह ज़िलज़ाल पर मेरी और आपकी गुफ्तगु चल रही है। कल की मजलिस तक मैंने दो आयतों का मुख्तसर खुलासा आपके सामने पेश किया आज भी सूरह ज़िलज़ाल की एक फजीलत बयान करूंगी। سوئے زلزال کے بارے میں چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی سورہ زلزال کی تلاوت کرتا رہے گا اپنی زندگی میں, جب اس کا وقت آخر آئے گا تو یہ سورہ مجسم شکل کی صورت میں ملک الموت کے پاس آئے گا اور ملک الموت سے کہے گا ذرا آہستہ, ذرا نرمی سے روح نکالو. ملک الموت کہے گا تم کون کام ہے سورہ زلزال ہوں, یہ اپنی زندگی میں میری تلاوت کرتا تھا, ذرا آسانی سے روح نکالو. اور چھٹے امام کہتے ہیں بہت نرمی سے اس کی روح نکال کے 70,000 ملائکہ اس کی روح کو لے کے جنت کی طرف جائیں گے. تو اس سورہ زلزال کو چھوٹا سا سورہ ہے 8 آیتوں کا, خدا کرے ہم سب کو اس عشرے کے اختتام پر سورہ زلزال زبانی یاد ہو جائے, ہم چلتے پھرتے پڑھیں اور ہم اس بات کے پابند ہو جائیں تو وقت آخر خدا ہمارے لیے بھی آسانی کر دے گا. مومن کی روح ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو نکلتی. اس سورے کی تیسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. آج تیسری اور چوتھی آیت پہ گفتگو ہوئی. تیسری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وقال الانسان ما لها, انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے. ترجمہ یہی ہے. اب کیسے سمجھیں گے کون سا انسان ہے, کس سے کہہ رہا ہے, اسے کیا ہو گیا ہے؟ جب تک در آل محمد پہ نہیں آئیں گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اور جب در آل محمد پہ آ کے پوچھیں گے کون سا انسان ہے جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے, انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے. اور اس آیت کے بارے میں روایت پیش کرتی ہیں خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. جتنی تفاسیر اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں, تفسیر نمونہ, تفسیر نور, تفسیر نور الثقلین, تفسیر انوار النجف, جتنی تفاسیر ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں ان سب میں یہ واقعہ موجود ہے. اور واقعہ کیا ہے, جناب سیدہ ارشاد فرماتی ہیں ایک مرتبہ مدینے میں شدید زلزلہ آیا اور ایسا زلزلہ تھا کہ لگتا تھا کہ مدینہ ڈھہ جائے گا. زمین اس قدر ہل رہی تھی, اتنا شدید زلزلہ تھا کہ مدینے کے لوگ خوف زدہ ہو گئے, اپنے گھروں سے باہر نکل آئے. کیا کریں, کیسے یہ زلزلہ رکے گا, کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. ایک شخص نے کہا چلو حلال مشکلات کے دروازے پہ. کہا کس کے؟ علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ. مولا کائنات کے دروازے پہ آئے, زلزلہ ہے, دروازہ کھٹکھٹایا, مولا باہر ہے. کہا مولا دیکھیے پورا مدینہ لرز رہا ہے, مولا کچھ کیجئے. مولا کہتے ہیں زلزلے سے خوف زدہ ہو؟ کہاں. مولا گھر سے باہر آئے اور ایک طرف چلنے لگے, پورا مجمع مولا علی کے پیچھے پیچھے. مولا ایک ٹیلے پہ آ کے رکے اور ٹیلے پہ بیٹھ کے مولا نے کچھ زیر لب پڑھا. کچھ پڑھنے کے بعد اپنا ہاتھ اس زمین پہ مارا اور کہا تجھے کیا ہو گیا ہے, میں تجھے حکم دیتا ہوں ساکن ہو جا. زلزلہ رک گیا. اب جیسے ہی زلزلہ رکا پوری مدینے کے خلخت حیران کہ جو زلزلہ کسی صورت نہیں رک رہا تھا وہ ایک دم سے کیسے رکا. کہا مولا آپ نے کیا پڑھ دیا, آپ نے کہا میں حکم دیتا ہوں ساکن ہو جا, زلزلہ رک گیا. مولا علی کہتے کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا مولا پڑھتے. تو کیا قرآن میں سورہ زلزال نہیں پڑھی؟ کہا مولا پڑھیے. تو کہا سورہ زلزال کی تیسری آیت میں خدا کہتا ہے وقال الانسان ما لها, انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے, وہ کون سا انسان ہے؟ میں علی ابن ابی طالب ہوں جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے. Yeah. آج اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کروں آپ سے. دیکھیے جب ہم ذرا سا دین اسلام سے دائیں بائیں سرکتے نا, آج کل آپ سب جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک گروہ ایسا بن جاتا ہے بھائی مجالس میں فضائل نہیں پڑھے, بس جو میٹر ہے وہ پڑھیے, ہمیں علم چاہیے نئی نئی باتیں. اور ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کچھ نہیں پڑھیے بس صرف فضائل و مصائب پڑھیے. یہ بھی غلط وہ بھی غلط. طریقہ گفتگو کا کیا ہے جو زینب کا تھا, جو جناب سیدہ کا تھا, دربار میں خطبہ دینے گئیں سیدہ زینب, دربار شام میں خطبہ دینے گئیں, اللہ کے ذکر سے ابتدا, آل محمد کے فضائل, قرآن کے فضائل, آئمہ کے فضائل, پھر اپنا کہا کہ میرا فدق واپس کرو, پھر شریعت کی وجہ بتائیں, لاجکس بتائیں. تو کیا بتایا, ہمیں فضائل پڑھنے ہیں. اچھا جو میں نے واقعہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا نا, آج سے 9-10 سال پہلے, میں گواہ ہوں, میں روز قیامت بھی گواہی دوں گی, آج سے 9-10 سال پہلے ٹی وی پر ایک چینل پر, چینل کا نام نہیں لوں گی کہ غیبت نہ ہو جائے, اس چینل کے مارننگ شو میں ایک عورت یہی واقعہ بیان کر رہی تھی اسلام کے دوسرے حاکم کے بارے میں. اب میں آگے کچھ نہیں بولوں گی, ممبر پہ احتیاط ہے. اور میں نے اپنے کانوں سے سنا فضیلت علی ابن ابی طالب کی دوسرے سے موسوم کر کے پیش کی جا رہی ہے. اگر ہم مجلسوں میں فضائل نہیں پڑھیں گے ہماری نوجوان کیسے سمجھیں گے مولا کی فضیلتیں کیا ہیں, ہمارے بچوں تک فضائل علی کیسے پہنچیں گے. اور اگر ہم یہ کہیں گے صرف فضائل و مصائب پڑھ دیں, یہ بھی غلط. ہمیں جو قرآن ہے, جو اہل بیت نے بتایا ہے, وہ بھی بیان کرنا ہے. تو فضائل کو سننا اسی لیے کہا گیا, علی کا ذکر کرنا عبادت, علی کا ذکر سننا عبادت, علی کا ذکر سوچنا عبادت. یعنی علی کے ذکر کو زینت کہا گیا مجلسوں کی. تو سورہ زلزال کی تیسری آیت میں خدا جس انسان کا تذکرہ کر رہا ہے وہ انسان ہمارے اول امام علی ابن ابی طالب ہیں. کہ علی ابن ابی طالب زمین سے کہیں گے تجھے کیا ہوا ہے. چوتھی آیت کیا ہے, یومئذ تحدث اخبارها, زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. جب یہ آیت نازل ہوئی اصحاب آئے رسول کے پاس, رسول اللہ زمین کیسے خبریں بیان کرے گی, تو رسول ختم مرتبت نے کہا قیامت کے دن زمین گواہی دے گی فلاں شخص نے فلاں دن اس زمین پر یہ کام کیا. نیکی کی تو نیکی بیان کرے گی, گناہ کیا تو گناہ بیان کرے گی. یعنی ہمارے اعمال پر اللہ نے صرف یہ کرامہ نے کاتبین ہی نہیں رکھے ہیں, یہ تو گواہ ہیں, ہمارے ہر عمل پر 9 گواہ ہیں. استاد محسن قراتی کی کتاب مات کو پڑھیے, ہمارے ہر عمل پر 9 گواہ ہیں جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. اور رسول کہتے ہیں کہ زمین کیا بیان کرے گی, ہر انسان کے عمل پر گواہی دے گی. اسی لیے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب مولا بیت المال کا سب مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے تھے نا, مولا جب خالی ہو گیا بیت المال, بار بار ہوتا تھا آتا تھا مال اور پھر تقسیم کرتے تھے مولا, جب ختم ہو جاتا تھا اسی بیت المال میں مولا علی مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور پھر زمین سے مخاطب ہو کے کہتے تھے گواہی دینا میں نے تجھے حق کے ساتھ پر کیا اور حق کے ساتھ خالی کیا. یہ مولا علی کا جملہ بتا رہا ہے, یہ زمین ہمارے عمل پر گواہی دے گی. اچھا گواہ اللہ نے 9 کیوں رکھے؟ دیکھیے جب انسان تنہا ہوتا ہے نا تو وہ نڈر ہو جاتا ہے, خدا کو تو بھول جاتا ہے اور کوئی بھی گناہ کر لے گا. مائیں منع کرتی رہیں, ہر وقت ٹی وی مت دیکھو, ہر وقت نیٹ پہ نہیں بیٹھو, نمازیں پڑھ لو, کچھ کر لو, بچے ہاں کر لیں گے ہاں کر لیں گے, لیکن گھر میں کوئی نہ ہو, ہاتھ میں ریموٹ ہو تو نہ جانے کون کون سے چینل ڈسکور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. اللہ نے اسی لیے 9 گواہیاں رکھی کہ بندہ کبھی تو شرمندہ ہوگا اگر میں نے کوئی گناہ کیا, کوئی دیکھے نہ دیکھے, یہ 9 گواہ تو دیکھ رہے ہیں. اچھا ان 9 گواہوں میں سے میں 5 کا تذکرہ, صرف نام لے کے تذکرہ آج کروں گی, باقی 4 کا کل. وقت مختصر ہے, مساعد کی منزل ہے. کون کون سے گواہ ہیں قرآن سے آپ کی دلیل پیش کروں گی. پہلے گواہ کا تذکرہ اللہ نے سورہ مومن میں کیا. سورہ مومن کی آیت نمبر 51 رب ذوالجلال کہتا ہے ان اللہ علی کل شئین شہید, اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. پہلا گواہ ہم سب کے اعمال پر خدا, دوسرا گواہ انبیاء. اور خدا نے سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں کہا, کیا کہا؟ خدا کہتا ہے وجعلنا, ہم نے قرار دیا, علی ہؤلاء بکا شہیدا, ہم نے انبیاء آپ کو امت کے اعمال پر گواہ قرار دیا. دوسرے گواہ انبیاء, تیسرے گواہ آئمہ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 وقل اعملوا فسیر اللہ عملکم واللہ ورسولہ والمومنون. اللہ سورہ توبہ کی 105 نمبر کی آیت میں کہہ رہا ہے وقل اعملوا, جو چاہے عمل کرو, تمہارے ہر عمل کو اللہ, رسول اور کچھ خاص مومنین دیکھ رہے ہیں. جب مولا سے پوچھا کہ مولا یہ خاص مومنین کون ہیں, تو پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, ہر امام سے یہ سوال ہوا, پانچویں امام سے بھی سوال ہوا, مولا وہ خاص مومنین کون ہیں جو ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں؟ کہا ہم آئمہ, ہم آئمہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہیں. پہلا گواہ خدا, دوسرا گواہ انبیاء, تیسرے گواہ آئمہ, اور چوتھے گواہ فرشتے. اور اس کا تذکرہ خدا نے قرآن پاک میں سورہ قاف, سورہ قاف کی آیت نمبر 21 رب ذوالجلال کا ارشاد ہو رہا وجاعت, خدا کیا کہہ رہا ہے وجاعت کل نفس ماہ سائق و شہید, فرشتے تمہارے اعمال پر گواہ ہوں گے. اور سارے علماء تفسیر کہتے ہیں اس سے مراد یہ کرامان کاتبین نہیں ہیں, یہ بھی فرشتے ہیں, مگر اس کے علاوہ بھی فرشتے ہوں گے جو ہمارے عمل پر گواہی دیں گے. اب یہ پانچ, اب یہ 4 گواہ ہو گئے, پانچواں گواہ یومئذ تحدث اخبارها, زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. تو 5 گواہ ہو گئے. اب ہمیں سوچنا چاہیے نا, اپنے بچوں کو جیسے ہم اسکول کی پوئمس یاد کراتے ہیں, اس طرح بچوں کے دماغ میں یہ بھی ڈالنا چاہیے, نیکی کرو گے تو 9 گواہیاں, برائی کرو گے تو بھی 9 گواہیاں. اور کیا کہا مولا, کیا کہتے ہیں؟ مومن کی تنہائی پاک ہونی چاہیے, مومن کی تنہائی پاک ہونی چاہیے. کیا فائدہ ملے گا؟ رسول ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ, رسول اسلام اپنے صحابیوں کے درمیان بیٹھے تھے, اور رسول اسلام تذکرہ کرتے ہیں جب میدان قیامت بپا ہوگی, حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا, دو گروہ میری امت کے ایسے ہوں گے, نہ ان سے حساب و کتاب ہوگا, نہ ان کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا, اللہ انہیں دو پر دے دے گا اور وہ پرواز کرتے ہوئے جنت کے دروازے پہنچ جائیں گے. جب سب سے پہلے جنت کے دروازے پہنچیں گے تو دروازہ جنت کہے گا تم کس امت سے ہو, ابھی تو لوگ حساب و کتاب کے لیے لائن میں کھڑے ہیں, تم جنت کے دروازے پہ کیسے آ گئے, کس نبی کی امت سے ہو؟ وہ کہیں گے ہم محمد مصطفیٰ کی امت سے. کیا وجہ ہے تم سب سے پہلے آ گئے جنت میں, تم نے حساب و کتاب دیا؟ کہا نہیں, ہمارا تو حساب و کتاب ہوا ہی نہیں. کہا تم پل صراط سے گزرے؟ کہا نہیں. کہا تم نے جہنم دیکھی پل صراط کے؟ کہا نہیں. کہا اللہ نے ہمیں پردے دیے, ہم تو پرواز کرتے ہوئے جنت کے دروازے پہ آ گئے. اب جنت کے ملائکہ پوچھیں گے کیا کرتے تھے دنیا میں جو اللہ نے یہ اجر دیا؟ وہ کہیں گے ہم دو کام کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ اجر دیا. کہا کیا دو کام؟ کہا پہلی وجہ یہ, ہم کبھی تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتے تھے, کوئی دیکھے نہ دیکھے, خدا تو دیکھ رہا ہے نا, اب یہ نہ ہو کہ شوہر نہیں ہے, ساس نہیں ہے, فون اٹھایا دھڑا دھڑ غیبت. اور جب غیبت کرتے ہیں تو اپنی نیکیاں اس کے اعمال میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. کبھی ہم سوچ لیں اپنے دشمن کو ہم اپنی ہی نیکیاں دے رہے ہیں غیبت کر کر کے. عذاب ہے یہ غیبت کرنے والے پہ. تم کسی کی غیبت کرو گے, جس کی غیبت کرو گے اس کے نامہ اعمال میں تمہاری نیکیاں چلی جائیں گی. اور ہم کیوں, ابھی تو کوئی گھر میں نہیں, کسی کو کیا پتا ہم نے کیا کہا. وہ کہتے ہیں ہمارا پہلا عمل کہ ہم نے کبھی تنہائی میں بھی گناہ نہیں کیا, اور دوسرا عمل ہم اپنے مقدر پر راضی تھے. آج ہم اپنے مقدر پہ راضی نہیں ہوتے. ہماری کوئی حاجت 8-10 سال ہو جائیں پوری نہ ہو, ہم اللہ سے لڑنے لگتے ہیں. اولاد نہ ہو, نوکری نہ ہو, اولاد بیمار ہو, تنگ دستی ہو, کوئی وجہ ہو, اللہ سب کو دے رہا ہے تو ہمیں نہیں دے سکتا. لوگوں کو اولادیں دے دی, ہمیں ایک ہی اولاد دے دے. لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے, ہمیں ایک ہی گھر دے دے. یہ جملہ کہتے وقت ہم یہ نہیں سوچتے وہ خدا جو پوری کائنات چلا رہا ہے ہمیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں اس دنیا میں محروم رکھا تو آخرت میں 10 گنا بڑھا کے دے گا, وہاں اجر پائیں گے. مگر ہم خدا سے مطمئن نہیں ہوتے. تو وہ جنت میں پہنچنے والے لوگ کہیں گے پہلا عمل ہم تنہائی میں گناہ نہیں کرتے تھے, اور دوسرا عمل ہم اپنے مقدر پر راضی تھے. جتنا دے دیا نا خدا نے ہم اس کے بھی قابل نہیں تھے, ہم اس طرح اللہ سے راضی تھے. آج اللہ نے اجر دیا, ہمارا حساب و کتاب بھی نہیں ہوا, ہم پرواز کرتے ہوئے جنت میں آ گئے. تو آپ نے دیکھا کہ جو گواہوں کی کتنی اہمیت ہے, کہ اگر ہم ان گواہوں کا خیال کریں اور گناہ سے بچیں. ہم گناہ سے نہیں بچتے اور نقصان کیا ہو رہا ہے, نقصان کیا ہو رہا ہے, امام زمانہ کے ظہور میں دیر ہو رہی ہے. امام زمانہ نے اپنے ہاتھ سے تحریر لکھ کر شیخ مفید کو بھیجی تھی, اس نے یہی لکھا تھا, میرے ظہور میں رکاوٹ میرے شیعوں کے اعمال ہیں, میرے چاہنے والوں کے اعمال ہیں. ہم جتنا گناہ سے بچیں گے اتنا امام کا ظہور قریب ہو جائے گا. یہ مت سوچیے, میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھا بڑے ہنس کے کہتی ہیں لو یہ علامت بھی پوری ہو گئی, وہ علامت بھی پوری ہو گئی, مولا تو اب بھی نہیں آئے. ارے آپ علامتوں کو گن رہی ہیں. قوم بنی اسرائیل میں بہت تڑپ رہے تھے, حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ, بہت تڑپ رہے تھے. اللہ نے کہا تھا 70 سال مزید روئیں گے پھر نبی بھیجوں گا, مگر انہوں نے اس طرح رو رو کر گریا کیا, اللہ بخش دے ہمیں, بھیج دے نبی کو. 70 سال پہلے اللہ نے موسیٰ کو بھیج دیا. ہم گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں, بس امام آ جائیں, اور امام آ جائیں گے تو ان کو علامتوں پہ پرکھیں گے. ہم نے تو مولانا سے یہ سنا تھا, ہم نے تو زاکرہ سے یہ سنا تھا, یہ تو امام میں نہیں ہے. یہ ہماری حالت ہے. اپنے عمل پہ ہم روتے نہیں, توبہ نہیں کرتے. ہمارے ایک گناہ سے توبہ ہمارے امام کو ہم سے قریب کر دے گی. ہم رو رو کے توبہ تو کریں, اور یہ توبہ اتنی اہم ہے, یہ آنکھوں سے بہنے والے آنسو اتنے اہم ہیں. ایک شخص بہت تڑپتا تھا امام زمانہ کی زیارت کے لیے, یا اللہ میں مر جاؤں گا اپنے امام کو دیکھے بغیر, میں اپنے وقت کے امام کو دیکھ نہیں پا رہا, مجھے ایک مرتبہ امام زمانہ کی زیارت دے دے. اتنی دعائیں پڑھتا تھا, اتنا رو رو کا گریا کرتا تھا. اس کے رونے پہ خدا کو رحم آیا. ایک دن خواب میں اس نے رسول خدا کو دیکھا. خواب میں رسول خدا کو دیکھا. اچھا ذرا تصور کریں, فرش عزا پہ حرم امام میں ہیں. آج اگر میرے اور آپ کے خواب میں کوئی امام یا رسول خدا آ جائیں تو ہم کیا کریں گے, ہم کیا کریں گے؟ پوری ایک لسٹ تیار ہوگی, اور سب دنیا کی حاجتیں, یہ مل جائے, یہ مل جائے, یہ مل جائے, بیٹے کو مل جائے, داماد کو مل جائے, فلاں ہو جائے, فلاں ہو جائے. آخرت کی ایک بھی دعا نہیں. خاتمہ ایمان پہ ہو جائے, برزخ میں حسین کے قدموں میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے, برزخ میں بھی حسین کی عزاداری کریں, حسین پہ گری. ہم آخرت کی دعائیں نہیں مانگتے. آنکھوں میں فقط دنیا ہے, دنیا دنیا دنیا. اب جب اس نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا, ایک حاجت مانگی, ایک حاجت, اللہ کے رسول کچھ ایسا سکھا دیں میں اپنے امام زمانہ کی زیارت کر سکوں. جب اس نے رسول سے یہ کہا نا, تو رسول اسلام کہتے ہیں بہت آسان ہے, تو اپنے عمل میں اور امام زمانہ کے عمل میں مماثلت پیدا کر, جو تیرے امام کرتے ہیں وہی تو کر. جب یہ ریزمبلنس, یہ مماثلت پیدا ہو جائے گی, تجھے امام کی زیارت مل جائے گی. اب وہ کہتے ہیں رسول خدا میں تو غریب ہوں, میں تو اتنا علم والا بھی نہیں ہوں، اور کہاں میرے امام کا عمل، کہاں میرا عمل، کیسے یہ مماثلت پیدا ہوگی؟ رسول خدا کہتے ہیں امام زمانہ ایک کام روز کرتے ہیں. کہا کیا؟ کہا امام زمانہ روز حسین کو روتے ہیں، صبح کے وقت حسین پہ گریہ کرتے ہیں، شام کو حسین کو روتے ہیں. کیوں؟ حضرت حجت کو روز آنا کربلا کے منظر دکھائے جاتے ہیں. بیٹا باپ کو تڑپتا دیکھے اور روئے نا، امام زمانہ روتے ہیں. تم بھی صبح اور شام حسین پہ گریہ کرو، تمہیں امام زمانہ کی زیارت مل جائے گی. خواب سے آنکھ کھلی، اب وہ فجر کی نماز پڑھتا تھا، مصلی پہ بیٹھے بیٹھے خود ہی حسین کی کوئی مصیبت پڑھتا تھا اور روتا تھا. مغربین کی نماز پڑھتا تھا، مصلی پہ بیٹھے بیٹھے نماز ختم ہوئی، حسین کی کسی مصیبت کو یاد کیا، رویا. ایک سال تک یہ عمل کیا، اسے امام زمانہ کی زیارت مل گئی. یہ حسین کے غم میں رونا، حسین کے غم میں رونا اتنا اہم ہے. اپنے گناہوں پہ حسین کے غم میں آنسو بہا کے توبہ کرنا اتنا اہم ہے کہ وہ عمل ہمیں امام کے قریب کر دیتا ہے، جیسے حر کو اللہ نے حسین کے قریب کر دیا. حسین نے حر کو حر علیہ السلام بنا دیا. عزتداروں، جب شب عاشور تھی، تین دن کی پیاس، اور حسین کے خیموں سے صدایں بلند ہوتی تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے روتے تھے، التش التش التش، ہائے پیاس ہائے پیاس. اگر آپ اس جملے کی قدر جاننا چاہتے ہیں نا، آپ کا بچہ خدا نہ کرے، آپ کا پوتا، آپ کا نواسا، خدا نہ کرے اگر ایک دن بھی پیاسا رہ جائے اور تڑپ کے آپ کے سامنے کہے ہائے پیاس، مجھے کوئی ایک گھونٹ پانی پلا دے، ہمارے دلوں کی کیا حالت ہوگی. حسین کے خیموں سے یہ صدایں بلند ہو رہی تھی. حر بے چین تھا، یزید کے لشکر میں تھا، یہ آوازیں سن رہا تھا، اگر میں حسین کو گھیر کے نہ لاتا آج یہ موقع نہ ہوتا، حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے. حر نکلا، عمر سعد کے پاس گیا. عمر سعد سے پوچھتا ہے، عمر سعد کل کیا جنگ ہوگی؟ کہاں ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ سر کٹ کٹ کے اڑیں گے، ہاتھ کٹ کٹ کے گریں گے. اب جب حر نے یہ سنا نا، تو حر کانپنے لگا، حر کانپنے لگا، اپنے خیمے میں آیا اور آ کے سوچ رہا ہے میں کیا کروں، اگر میں اس لشکر یزید میں رہا تو جہنم میں جاؤں گا، اور اگر مولا کے پاس پہنچ گیا، مولا نے معاف کر دیا تو جنت میری منزل ہوگی. بہت دیر تک سوچتا رہا. صبح کے قریب حر نے فیصلہ کیا میں حسین کے پاس جاؤں گا. نکلا، گھوڑے پہ سوار ہوا، حسین کے خیمے کا رخ کیا. جیسے ہی گھوڑا دوڑانا چاہتا ہے، پیچھے سے کسی نے آواز دی، حر کا بیٹا علی ابن حر. بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت کی طرف جا رہا ہوں، میں حسین سے معافی مانگنے جا رہا ہوں، اگر میں مولا کو گھیر کے نہ لاتا آج بچے اتنے پیاسے نہ ہوتے. مجھے نہیں پتا تھا کہ جنگ ہو جائے گی، ورنہ میں مولا کو لے کے نہ آتا. بیٹا کہتا ہے جب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑے جا رہے ہیں، بابا مجھے بھی ساتھ لے کے چلو. اب حر اور حر کا بیٹا حسین کی خیمے کی طرف چل رہے ہیں. جیسے ہی حسین کا خیمہ قریب آیا، مولا حسین نے اپنے صحابیوں سے کہا آگے بڑھو، میرا دوست آ رہا ہے. توبہ کرنے والا حسین کی نظر میں بہت قیمتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیے. جیسے ہی مولا نے کہا میرا دوست آ رہا ہے، استقبال کے لیے آگے بڑھو، خیمہ حسین کے قریب آیا، حر نے کہا بیٹا، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میرے ہاتھ رومال سے باندھو، میں حسین کی بارگاہ میں خطا کار کے طور پہ جانا چاہتا ہوں. حر کے بیٹے نے باپ کے ہاتھ باندھ دیے اور باپ کی آواز چہرے پہ ڈال دی، میں اپنا گناہگار چہرہ دکھانا نہیں چاہتا. قدموں سے چل رہا ہے، ایک بارگی بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر. حر پوچھتا ہے کیا ہوا بیٹا؟ کہا بابا حسین کے اصحاب استقبال کے لیے آ رہے ہیں. چند قدم اور چلا، پھر حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر.
پھر پوچھتا ہے بیٹا کیا دیکھ لیا؟ کہا بے بابا حضرت عباس استقبال کے لیے آ رہے ہیں، مولا عباس ہم سب کے گناہوں کو بخشوا دیجئے۔ چند قدم چلا، حور کا بیٹا پھر کہتا ہے اللہ اکبر۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا مولا حسین آ رہے ہیں۔ اب حور دوڑتا ہوا جاتا ہے، حسین کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیتا ہے، مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ مولا حسین کہتے ہیں حور اپنا سر اٹھا۔ کہا مولا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ معاف نہیں کر دیں گے۔ کبھی تو ایسا ہو کہ ہم سجدے میں روئیں اور خدا کو حسین کا واسطہ دے کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور کہتا ہے مولا جب تک معاف نہیں کریں گے آپ کے قدموں سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ مولا حسین کہتے ہیں ہور میں نے معاف کر دیا، میرے خدا نے معاف کر دیا۔ اب ہور نے سر اٹھایا، مولا حسین نے بازو پکڑ کے کھڑا کیا۔ جب ہور کھڑا ہو گیا نا تو ہور دیکھتا ہے حسین کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ مولا یہ آنکھ میں آنسو کیسے؟ مولا رو کیوں رہے ہیں؟ مولا حسین کہتے ہیں کل دشمن تھا، آیا تھا پانی پلا دیا تھا، آج مہمان بن کے آیا ہے اور حسین اتنا غریب ہو گیا، میرے خیموں میں ایک گھونٹ پانی نہیں ہے، میں تیری خاطر نہیں کر سکتا۔ ہور کہتا ہے مولا آپ میری خاطر کرنا چاہتے ہیں؟ کہاں تو مہمان ہے۔ کہا مولا اتنا کرم کر دے میرے بیٹے کو مقتل میں جانے دے۔ مولا حسین کہتے ہیں ہور آج تو قربانی کا دن ہے، سب قربان ہوں گے، جا میں نے تیری خواہش کو پورا کیا، جا تیرا بیٹا مقتل میں جائے۔ ہور نے اپنے بیٹے کو خود تیار کیا، خود گھوڑے پہ سوار کیا۔ جب بیٹا جوان گھوڑے پہ سوار ہو گیا اور مقتل کی طرف جانے لگا، ہور نے بازو پکڑ کے بیٹے کے کان میں کہا ایسے جہاد کرنا باپ کے گناہ بخشوا دینا۔ بیٹا گیا مقتل کربلا میں، بڑی جاں بازی سے لڑا، لڑتے لڑتے ایک مرحلہ آیا، لشکر یزید نے آواز دی یہ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے نا، انہیں قتل کر دو۔ جب چاروں طرف سے حملے ہوئے، حور کا بیٹا گرنے لگا تو گرتے گرتے کہا بابا اگر جوان بیٹے کو آخری مرتبہ دیکھنا چاہتے ہو، بابا اگر جوان بیٹے کو آخری مرتبہ دیکھنا چاہتے ہو آ جاؤ۔ بیٹے نے پکارا، ہور کھڑے ہوئے، مولا حسین قریب آئے۔ ہور کیا ارادہ ہے؟ کہ مولا جوان بیٹا پکار رہا ہے، گھوڑے سے گرا ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں نہیں ہور تم نہیں جاؤ گے، ضعیف باپ، ضعیف باپ جوان کے لاشے پہ نہیں جاتے، پھر کیسے دیکھے گا بیٹے کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے، بیٹے کو تڑپتے کیسے دیکھے گا؟ پھر میں جاؤں گا تیرے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا، عزاداروں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی مولا حسین کچھ دیر کے بعد آپ علی اکبر کے جنازے پہ تھے، کوئی نہ تھا جو آپ کو روکتا، علی اکبر کے جنازے پہ حسین کہہ رہے تھے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، جوان کا لاشا اٹھ نہیں رہا۔ علی لعنة اللہ وعلی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ سب مل کے آمین کہیے گا، نہ جانے کس کی آمین سے سب کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ بار اللہ اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے، ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے۔ معبود ہماری سب سے بڑی حاجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے۔ معبود یہ سب عزاداران حسین حاجت رکھتے ہیں، ان سب کے دلوں کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دے، جو صاحب اولاد ہے اس کی اولاد کو نیک بنا دے، جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بار عطا کر دے، جس کا رزق تنگ ہے اس کے رزق میں برکت دے دے، جس کا گھر نہیں ہے اس کو گھر دلا دے، جو بیمار ہے اس کو فاطمہ صغرا کے صدقے میں شفا کلی عطا کر دے، جو متمنی ہے حج و زیارات ہے اسے حج و زیارات سے مشرف فرما، ہمارے ملک پاکستان کی آزادی کی حفاظت فرما، آزاداری امام حسین کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، اور محبوب جب امام زمان ظہور فرمائے صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسين.